بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجيغة محمد وعلى محمد صلوا على محمد وعلى محمد خدا عظيم تعالى کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق دی دین کے بارے میں سوچیں سمجھنے کی کوشش کریں کسی بھی قوم کے لیے بہت مناسب رہتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے اوپر مسلسل نظر ڈالتے رہے یہ دیکھتے رہے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنے حال کو پہچانتے رہیں تاکہ اپنے مستقبل کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتے ہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں اس اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلے میں دوسرے فرقوں کے مقابلے میں شیعت کی ایک منفرد تاریخ ہے شیعت ظاہر ہے کہ تقریباً ابتدائی سے اقلیت کے اندر زندگی گزارتے آئے مصیبتوں کے اندر پریشانیوں میں مشکلات میں اور اتنی پریشانی اور مشکلات کے ہوتے ہوئے اگر کچھ لوگ نہ ہوتے جنہوں نے غیر معمولی کام انجام دیا ہو تو یہ فکر پنپ نہیں سکتی تھی فکر چل نہیں سکتی تھی کچھ نہ کچھ لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں جو معمول سے ہٹ کر ہو معمول سے بڑھ کر ہو آپ خود سمجھ سکتے ہیں آج کل کے حالات میں مثال کے طور پر فرض فرمائیے ہم پاکستان کے اندر 20% ہیں شاید باقی لوگ 70% 75% ہیں شاید اور باقی دوسری مائنورٹیز ہیں تو اگر ہم لوگ یہی سوچیں کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے وہ 70% زندگی گزار رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پنپ نہیں پائیں گے ہم زندگی گزار نہیں سکیں گے اگر سب لوگ حادثوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے اور ہم بھی حادثوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کریں گے تو ہم جلدی ختم ہو جائیں گے دوسرے لوگ دیر سے ختم ہوں گے تو ایک وہ فکر کے جو محدود افراد کے اندر ہوتی ہے اس محدود افراد کے اندر ہونے کا تقاضا یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ غیر معمولی کرے کچھ بڑھ کر انجام دے بحمد اللہ رب العالمین شیعت کی تاریخ اس اعتبار سے قابل فخر تاریخ ہے ایک زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جانتے نہیں تھے انجان تھے یا انجانے پن سے اپنے آپ کو دوچار کر لیا کرتے تھے تو مثال کے طور پر علامہ امینی کے زمانے میں کسی نے ایک کتاب لکھی کہ اس میں اس نے مختلف اسلامی فرقوں کی تالیفات مصنفین کے بارے میں لکھا اور شیعت کے بارے میں اس نے لکھا کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے تو اس کے جواب میں ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کئی جلدوں کے اوپر الزریعہ نام کر کے کتاب لکھی الزریعہ الی تصانیف الشیعہ کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس پوری تاریخ کے اندر ان کا نام آغا بزرگ تہرانی کہا جاتا تھا اس تاریخ کے اندر کتنے شیعہ مصنفین آئے تو 20 جلدوں سے اوپر مختلف اس کے جو ایڈیشن آتے رہے 20 جلدوں سے اوپر وہ کتاب بن گئی جس کے اندر صرف شیعہ علماء اور مصنفین کی کتابوں کو گنوایا گیا تھا کتابوں کی تفصیلات ہرگز نہیں تھیں صرف ٹائٹل دیے گئے تھے کہ یہ کتاب اس زمانے میں اس موضوع پر ایک شیعہ مصنف نے لکھی اسی طریقے سے آپ کے اور ہمارے پاس مختلف ادارے ہیں کہ جو بہت پرانا سابقہ رکھتے ہیں ان کی ایک تاریخ ہے بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی عمومی طور پر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں تو آج کا مسلمان اپنی تاریخ کو نہ جاننے کی وجہ سے خود بخود احساس کمتری سے دوچار ہے اگر جانتا بھی ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسی عذر ہیں جو ہم نے خود تراشے ہوئے ہیں اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ تاریخ واقعاً اتنی بڑی تاریخ ہے مثلا آج آپ کہیں سائنس کے میدان میں تذکرہ کریں گے بھائی مسلمان بھی سائنسدان تھے تو وہ بچہ یا جوان جو سننے والا ہوگا وہ اپنے دل کے اندر یہی کہے گا ہاں بھائی یہ تو یہی کہتے رہتے ہیں تھے یا نہیں تھے نہیں معلوم تھے یا نہیں تھے اچھا اس بیچارے کو قطعاً اندازہ نہیں ہوگا کہ بیتی کیا ہے گزری کیا ہے کتنی بڑی حکومت تھی کتنا علمی میراث تھی کتنے مفکرین دانشور ان کی کتابیں مثال کے طور پر ویسٹ کے اندر کب تک پڑھائی گئی ہیں سلیبس کا حصہ رہی ہیں مثال کے طور پر آج جس طریقے سے معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ آپ کے سامنے میڈیا کے اوپر جناب مغربی مغرب ہے مغربی دنیا ہی سب کچھ ہے جو کچھ آ رہا ہے سائنس ٹیکنالوجی کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ وہاں سے آ رہا ہے البتہ آہستہ آہستہ معاملہ تبدیل ہو رہا ہے تو اس زمانے میں بالکل الٹا تھا کہ جو کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی میں سے آ رہا تھا وہ سب ادھر سے آ رہا تھا. جی زمانہ کب تک ایسا رہا ہے؟ تقریباً یہ لگ بھگ 400 سال پہلے تک ایسا ہی رہا ہے کہ ترقی یہاں پر ہوتی تھی اور اس ترقی سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی تھی. لیکن آج کا بیچارہ جوان، میں نے عرض کیا آج کا بچہ ہے جوان، میڈیا کی زد میں اس بری طریقے سے آ گیا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کر پا رہا کہ ہم ہیں قوم. اچھا، کسی بھی قوم کو شکست دینے کے لیے سادہ کام یہ ہوتا ہے اس کو اس کی پرفخر تاریخ سے جدا کر دیا جائے، یعنی اس کی تاریخ میں جتنے بھی افتخارات ہوں، بڑی چیزیں ہیں، ان سے اس کو جدا کر دیا جائے تو اس کا مورل ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کا حوصلہ ویسے ہی نہیں رہتا. اس معاملے میں جو جمہوری اسلامی ایران بننے کے بعد کارنامہ ہوا وہ یہ کہ وہاں انہوں نے اپنے جوانوں کو دوبارہ سے ہمت دلائی، کیونکہ تعلیمی نظام ان کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے بچپنے سے ہی اپنے بچوں کو دوبارہ سے اس بات کے اوپر اٹھایا کہ نہیں، تم بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے. اب مثال کے طور پر شاید آپ نے کل پرسوں خبر کے اندر دیکھا ہو، اچھا ان کی ترقی کی خبریں بھی دنیا نہیں لگاتے تاکہ کہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ ترقی کر رہے ہیں. تو ابھی یہ سوچئے کہ مثال کے طور پر یہ جو کلوننگ کی ٹیکنالوجی ہے جو ابھی دنیا میں آئے ہوئے مشکل سے چند سال ہوئے ہیں، ایران نے پرسوں پہلا اپنی ایک بکری بنائی ہے جو کلوننگ کی ہوئی بکری ہے. پورے دنیا اسلام کے اندر کوئی کلوننگ کی صنعت میں 20% پہ بھی نہیں ہوگا جتنے پہ وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ خود یقین نہیں کریں گے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں، خود یقین نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ایک اور ٹیکنالوجی جس کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں، مثال کے طور پر آلٹرنیٹ انرجی، کہ جس کے لیے ہم ظاہر پورا پاکستان پریشان ہے. بجلی جاتی ہے تقریباً اس وقت بھی 3000 میگا واٹ ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے، 4500 میگا واٹ تک پہنچ جاتا ہے. اس سال گرمیوں میں جو کچھ ہوگا وہ خدا جانتا ہے کہ کیا ہوگا. پچھلے سال تک بڑے شہروں کے اندر 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ اس سال خرچہ بڑھا ہی ہے اور پیداوار تو ہوئی نہیں ہے، تو اس سال یقیناً 8 گھنٹے سے اوپر لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے نظر آنا شروع ہو گئے. اچھا، یہ جو چھوٹے شہروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ بھول جائیے. میں خود پنجاب کے ایک شہر میں جا کر دیکھ کے آیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 2 مہینے پہلے ماتلی میں گیا تھا تو ایک آدمی نے ایسے ہی کہا تھا، مجھے یقین نہیں آتا لیکن میں مبالغہ بھی کیا ہوں تو میں کیا کروں، کہنے لگا 6 گھنٹے لائٹ آتی ہے. اب پتہ نہیں تو مبالغہ کر رہا ہوگا، 6 گھنٹے نہیں آتی ہوگی، 10 گھنٹے آتی ہوگی، 12 گھنٹے آتی ہوگی، تو 12 گھنٹے تو گئی نا. پھر بھی یہ صورتحال ہے. مثلا انہوں نے آلٹرنیٹ انرجی میں بھی کام کر لیا. اس طرح بہت ایک پیچیدہ ٹیکنالوجی جو آج کل کی دنیا میں سمجھ جاتی ہے، اسٹیم سیل ٹیکنالوجی، انہوں نے اسٹیم سیل ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی کی. اور جو دنیا کی اور جو ٹیکنالوجیز ہیں، مثال کے طور پر میزائل ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، ان تمام کے اندر بھی. تو اب یہ ہے کہ ہمارا جو مسلمان بچہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. شاید اس کام کا ایک حل یہ ہے کہ آپ کی جو شخصیتیں ابھی حال ہی میں گزری ہیں، کم سے کم ان کا تذکرہ اچھے طریقے سے ہو جائے، تاکہ یہ تو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ جو چلو پرانے زمانے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ نہیں وہ پرانے زمانے میں تھا، اب کچھ نہیں ہے، تو جو ابھی ہوئی ہیں ان کا تو کم سے کم تذکرہ اچھے طریقے سے کر لیں، ان کے بارے میں تو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی انہوں نے کارنامے کیے ہیں، انہوں نے بھی کچھ، یہ بھی کچھ عقل مند کے لوگ ہیں. ایک دفعہ میں حج پہ گیا ہوا تھا تو ہمارے کمرے کے برابر میں ایک کمرے کے اندر ایک صاحب تھے، وہ تقریباً ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں میں اصلا دم ہے ہی نہیں، مسلمان جاہل ہیں، یہ لوگ بہت جنگلی قسم کے ہیں. تو انہوں نے ایک مثال دی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی بھی آتی ہے تو میں تعجب کرتا ہوں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو کہتے تھے آپ انگلینڈ اور یورپ وغیرہ کے اندر جائیں، یورپ اور امریکہ میں جائیں، تو آپ کو چوراہوں کے اوپر کبوتر دانا کھاتے نظر آئیں گے. یہ جو مسلمان ہیں اتنے وحشی ہیں، یہاں کبوتر بھی دانا کھانے کے لیے نیچے نہیں آتے. وہ اس سے یہ کہنا چاہ رہے تھے. اب وہ بھول جائیں گے کہ ٹریفک کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، پولوشن کسے کہتے ہیں، یہ سب بسنا نہیں، بس مسلمان جنگلی ہیں، یہ نیچے نہیں آیا. خود وہ کوئی مسلمان کافر ہے کیا؟ نہیں، وہ مسلمان ہے، خانہ کعبہ آج کل یہ گیا ہوا ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے. اچھا، اس کے اوپر پلس کر دیجئے، یعنی اگر اس مشکل کو آپ نے 10 گنا بڑھانا ہو تو عالم کا تذکرہ کر دیجئے، تو مسئلہ بالکل ہی ختم ہو گیا پھر، سمجھ لیجئے. یعنی جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، یا کہیے بنائی گئی ہے، اس میں دو طرفہ دخالت ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وہ یہ ہے کہ جناب علماء کا تو کوئی کام تھا ہی نہیں ہمیں. یعنی اب یہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو بے دین ہیں وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ علماء کا کام نہیں تھا، جو دیندار ہیں وہ بھی اسی عقیدے پر ہیں. یہاں کراچی میں ہی ہم جھیلتے رہتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا کریں کیا. تو میں ایک دفعہ بہت بزرگ عالم کے پاس گیا تھا، میں کہا کہ یہ گزشتہ 25-30 سال میں جو کچھ گزرا ہے، اس کی گالیاں ہمیں اگلے کتنے سال تک اور کھانی ہیں، ابھی کب تک اور کھائیں گے انہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو سہنا پڑے گا، ابھی نزدیک میں جان بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، جو کچھ گزرا ہے وہ سہنا پڑے گا. تو جناب ایسا ہو رہا تھا کہ میں اتفاقاً یہیں ملیر سے ہی جا رہا تھا اپنے گھر، اور کوئی چھوڑنے جا رہا تھا تو میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بہت دیندار جوان ہے, بہت دیندار ماشاء اللہ, اور بہت, میں ذرا سی بھی تفصیل بول دوں گا تو لوگ پہچان لیں گے. راستے میں بات ہوئی تو کہنے کا میں آپ کو کیا کہا کروں, ڈاکٹر کہا کروں یا پتہ نہیں دوسری چیز کی. میں نے کہا بھائی کچھ کہنا ہی ہے تو میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیدی کہہ دو, مولانا کہہ دو. کہنے کا مولویوں سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے. میں پھر نہ کرو بھائی, کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو ہیں مولوی, 12 سال قوم میں رہے ہیں, اب یہ مولوی نہیں بنیں گے تو کب مولوی بنیں گے. تو یہ عالم ہے. اب یعنی اس تمام مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی کچھ حقائق سامنے آئے, آپ کے علماء کا جو کردار ہے وہ تھوڑا بہت سامنے آئے کہ ہاں بھائی وہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, اس سے بہت وسیع ہے. اچھا مدرسوں کے بارے میں جو بدگمانی ہے وہ تو حوضے, یعنی آپ سمجھ لیجیے میں کریلا اور نیم چڑھا اور ایک اور نیم چڑھا اس کے اوپر کر دیا میں نے, ایک مسلمان دوسرا عالم اور وہ بھی مدرسے کے اندر, تو پھر تو سمجھ لیجیے تب پبلک سمجھتی ہے تو سب جاہل ہی جاہل ہے. ایسا معمولاً نہیں ہے. اپنے ملک کو دیکھ کر بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم لوگ قیاس کر رہے ہیں اپنی صورتحال. اچھا اپنی صورتحال بھی کیوں خراب ہے اس کے اوپر ابھی تبصرہ کر دوں گا شہید صدر پہ آنے سے پہلے. وہاں پر معمولاً صورتحال ایسی نہیں ہے, یعنی اگر آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں تو شاید ایک زمانہ ہوگا جب وہاں کی یونیورسٹیز کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا حوضہ بالکل ناکارہ ہے, میرے خیال میں اب اتنی کوئی آسان صورتحال نہیں رہے گی. ہم لوگ مثال کے طور پر ہمارے انسٹیٹیوٹ کو چونکہ کلاسز یونیورسٹیز میں ہوتی رہتی تھیں تو ہم لوگ انٹریکشن کرتے رہتے تھے, تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے ان لوگوں سے علمی لحاظ سے ٹکرانا, کیونکہ ان کی بیس بہت کم ہوتی تھی, ہم لوگوں کی بیس ٹھیک ٹھاک مضبوط ہوتی تھی فلسفی کی وجہ سے اور لاجک کی وجہ سے. تو یہ صورتحال وہاں نہیں ہے. اچھا یہاں پہ صورتحال کیوں خراب ہے؟ یہاں پہ صورتحال اس لیے خراب ہے کہ ہمارا ان پٹ اتنا خراب ہے. جب ہمارا جو ان پٹ ہوگا ظاہر ہے وہی آپ لیں گے نا باہر. تو جب آپ نے اور میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کوئی قربانی دے, قربانی کیا دینی ہے؟ مثلا وہ سب لوگ یہ کہیں گے بھائی سسٹم ہوتا تو ہم بچوں کو بھیج دیتے. اچھا اب سسٹم نہیں ہے تو نہیں بھیجیں گے, کب تک نہیں بھیجیں گے, کب تک اس بات میں لگے رہیں گے کہ یار اس کو ایسے ہی چلاؤ, جبکہ یہ چلنے والا نہیں ہے, آپ کی زندگی موت کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر آ کے نماز پڑھنی ہے, آپ نے کہیں مجلس میں جا کے مجلس سننی ہے, آپ نے کہیں مراسم کو انجام دینا ہے, ان تمام کے لیے آپ کو عالم دین چاہیے. اپنے دین کو سمجھنے کے لیے, اپنے دین کو اجرا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں عالم دین چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں چونکہ ادارے نہیں ہیں لہٰذا ہم اچھے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. نہیں بھیجو گے تو کہاں جاؤ گے, پھر کہاں سے لاؤ گے؟ دنیا میں تقریباً ہر کام امپورٹ سے نپٹایا جا سکتا ہے, لیکن یہ عالم دین ایک ایسی مشکل ہے. یہ ایک دو مہینے کے لیے تو امپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن لمبی مدت کے لیے امپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اس سے ہر روز آپ پالا پڑھنا ہے, ہر روز اس کا سامنا کرنا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز ہونی ہے, زہر عصر مغرب نماز عشاء نماز ہونی ہے, لوگوں نے مرنا ہے, لوگوں نے زندہ ہونا ہے, لوگوں کے ذہن میں سوالات آنے ہیں. اچھا جائیں گے کہاں؟ یہ آپ کی یونیورسٹی کا پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر تو اس مشکل کو حل نہیں کرے گا نا. آنا تو پھر عالم دین کے پاس ہے. اب وہ ادھر جہاں پر آنا ہے اس کے اوپر محنت کرنے کو تیار نہیں ہے, کب تک چلائیں گے ایسے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی جو بھی ہے جیسا بھی ہے اسی کے اوپر محنت کرنی پڑے گی, اسی کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے نا کہ مثال کے طور پر جو ہمارے کچھ دیندار بیدین دونوں یہ خواب دیکھتے ہیں اور کہ وہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان سے جان چھوٹ جائے گی, ایسا زمانہ نہیں آئے گا. مشکل ہے, بہت مشکل ہے. نہیں کہ میں خود چونکہ اس سن سے وابستہ ہوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, نہیں حقیقت دیکھ کر آپ سے عرض کر رہا ہوں. اگر ایسا ہوا تو اس سے بہت بدتر ہوگا جو اس وقت ہے. اگر کبھی ایسا وقت ہوا نا کہ آپ نے عالم دین کی کیٹیگری باہر نکال دی, اب یہ جو ہمارے ذہن کے اندر ایک خیال بنا ہوا ہے وہ ہم لوگ یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا عالم دین ہونا چاہیے صبح کو میکینیکل انجینئر ہو شام کو نماز پڑھا دیا کرے, جو ہم لوگوں کے لیے بڑا اپیلنگ ہوتا ہے یہ کہ مثال کے طور پر اگر کوئی تقریر کرنے آئے اس کے نام کے آگے لکھا ہے پی ایچ ڈی تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ صحیح آدمی ہے بس. اچھا اگر اس کے نام کے آگے لکھا ہو انجینئر تو کہیں گے بس اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا, یہ صبح کو جاتا ہے میکینیکل انجینئر شام کو آتا ہے دین کی خدمت کرتا ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہ یہ ڈھنگ کا میکینیکل انجینئر ہے نہ یہ ڈھنگ کا عالم دین ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ دونوں جابس فل ٹائم جابس ہیں. اگر اس کو ڈھنگ کا انجینئر بننا ہے تو اس کو فل ٹائم بننا ہے. مثلا آپ نے کوئی دیکھا ہے ابھی تک کہ ایک آدمی آدھے دن میں میکینیکل انجینئر اور شام کو میڈیسن کی پریکٹس کرتا ہو؟ ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا آپ کو کہ صبح کو وہ انجینئر اور شام کو ڈاکٹر بنا ہوا ہو, یہ نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال آپ کو کہیں آج تک ملا ہوگا کیونکہ دو بالکل سیپریٹ فیلڈز ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچے نے مثال کے طور پر کمپیوٹر سائنسز میں ایم ایس کیا ہو اور اس کے بعد اس نے مثال کے طور پر ایم بی اے بھی کر لیا ہو, یا کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں کیا اور اس کے بعد ایم بی اے بھی کر لیا ہو, یہ سب ہو سکتا ہے جو دو تھوڑی مل جانے والی فیلڈز ہیں، لیکن اگر بالکل ڈفرینٹ فیلڈز ہوں پھر نہیں ہو پائے گا. تو اب ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے، اس وجہ سے یہ سارے مسائل بنے ہوئے ہیں. البتہ اس میں قبول کرتا ہوں کہ اس سندھ کی نے بھی بہت زیادہ کوئی اچھا کام پیش کر کے نہیں دکھایا، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، علاقے کا فرق اور یہ اور وہ، بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر بولنا فی الحال شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا. لیکن مجموعی صورتحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے نکل کر کوئی نجات ملے گی تو میں عرض کرتا چلوں اس سے نکل کر بہت برا ہوگا. اسی لیے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے اور سوسائٹی بنانے کے بھی ایکسپرٹ تھے، مثال کے طور پر امام خمینی، کہ وہ اس فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ تھے، مولویت کے ایکسپرٹ تھے، ساری زندگی اسی میں گزاری بچپن سے، اور وہ سوسائٹی بنانے کے بھی ایکسپرٹ تھے. اتنی بڑی سوسائٹی بنا دی، 30 سال سے چل رہی ہے ابھی دنیا کے سامنے، اتنی طاقتور سوسائٹی. وہ خود کہتے تھے کہ اسلام، اور غیر اسلام کے ایکسپرٹ تو ہیں، وہ خود کہتے تھے اسلام روحانیت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. روحانیت کیا ہے؟ یہی کہ ایک علیحدہ لوگ ہوں جن کا کام یہ ہو کہ دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، آ کر لوگوں کو دین سمجھائیں. تو وہ بار بار اپنے جملات کے اندر کہتے تھے کہ یہ روحانیت کے خلاف سازش ہے جو کہہ رہے ہیں، اسلام روحانیت کے بغیر نہیں چل سکتا. اب میں ان مظلوم جوانوں سے کہوں گا کہ جو بہت دیندار ہیں اور اتنے ہی مولویوں کے دشمن بھی ہیں، کہ میں عرض کروں گا کہ جتنی بھی آپ کی دینداری ہے آپ اس کے بغیر چلا نہیں پائیں گے، چاہے آپ مجھے پسند نہ کریں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے یہ سندھ کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس سندھ کو لے کر چلنا پڑے گا. اب اس کا حل پھر کیا نکلے گا؟ اس کا حل یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ اس لائن میں آئیں، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ داخل ہوں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، دین کی خدمت کی کوشش کریں، تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے ثابت ہو کہ بھائی ہاں اس کے اندر بھی کچھ کرنے کا کام ہے. سابقہ ہماری تاریخ اسی بات کے اوپر گواہی ہے. اور میں چند شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شہید صدر تک پہنچتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ جو شہید کا ٹائٹل ہے، ظاہر یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے ہاں چند افراد کو، چند علماء کو بالاخص شہید کہا جاتا ہے، یعنی ان کے نام کا حصہ بن گیا کہ وہ شہید ہیں. ویسے تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے شہید آپ راغب حرب کہیں گے، شہید عباس موسوی کہیں گے، یہ لوگ عالم ہیں، شہید بھی ہوئے، لیکن کچھ لوگ تھے جن کا نام ہی شہید پڑ گیا. تو ان میں جیسے شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع. تو شہید صدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شہید رابع تھے، چوتھے شہید. تو تاریخ میں وہ جو چار شہید ہیں وہ کون کون سے رہے؟ مثال کے طور پر شہید اول شام کی سرزمین کے اوپر شہید کر دیے گئے، شہید ثانی، شہید ثالث کا خاص کر تذکرہ کروں جو ہندوستان کے اوپر، قاضی نور اللہ شستری، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ شہید ثالث تھے. کس کو ہم شہید کا لقب دیتے ہیں علماء کے اندر؟ ہم ان علماء کو شہید کا لقب دے رہے ہوتے ہیں، یعنی تاریخ دے رہی ہوتی ہے، جو علم و فضل میں اپنے زمانے کے علماء سے بہت آگے ہوں، اور جہاد اور دشمنوں کے خلاف مارکہ آرائی میں بھی دوسروں سے بہت آگے ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر علم حاصل کیا ہو، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر علم دوسروں تک پہنچایا ہو. علماء تو بہت ہیں، لیکن ظاہر ایک دفعہ ہوتا ہے صاحب سب کچھ صحیح ہے اور علم بھی پھیل رہا ہے، یہ آسان کام ہے. ایک دفعہ حالات انتہائی خراب ہیں اور ایک آدمی علم پھیلا رہا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. جان جوکھوں میں پڑی ہو، کوئی پرسانے حال نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اب آپ آئیں علم پھیلا رہے ہوں، تو یہ بہت مشکل کام بن جاتا ہے. اس قسم کی کوئی شخصیت کہ جو بہترین علم دے اور بدترین حالات کے اندر دے، اس کو ہم شہید کا لقب دیا کرتے ہیں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علم صرف تقریریں کرنا نہیں ہوتا، شاید اس کو تو شاید علماء علم شمار بھی نہیں کریں گے اتنا زیادہ. علم وہ ہوتا ہے جو کتابت کے اندر لایا جا رہا ہوتا ہے، ایک خاص اکیڈمک لیول کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے. مثلا اگر ہم سے کوئی یہ کہے یہ علمی کام ہے، تو شاید لوگوں کی نظر میں کوئی علمی کام ہو، لیکن علماء کے نزدیک یہ علمی کام نہیں ہے، یہ عوامی کام ہے. علمی کام وہ بہت زیادہ اکیڈمک کام کو کہہ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ جو شہدا کی شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ایسی شخصیتیں، شہید بہت ہیں. مثال کے طور پر تاریخ اسلام کے اندر شہید جو ہوئے، یا ابھی جو حتیٰ ایران کے اندر آنے والے اسلامی انقلاب کے دوران جو بڑی عظیم و شان شخصیتیں شہید ہوئیں، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر بھی کسی مقام پر، مثلا شہید دستغیب کتنی بڑی شخصیت، شہید آیت اللہ مدنی شخصیت تھی. لیکن ان تمام کے باوجود جو علم و فضل اور جہاد کے اندر بہت آگے چلا جائے، اس کو ہم شہید کا لقب دیتے ہیں. تو شہید ثالث کے بعد جو آج سے تقریباً 400 سال پہلے شہید ہوئے، شہید صدر کا نام شہید رابع پڑھا. اب آپ اسی سے سمجھ لیتے ہیں کہ شہید اول اور شہید ثانی کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ تھا، پھر شہید ثانی اور ثالث کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ ہوا، تقریباً 500 سال، اور ثالث اور رابع کے درمیان بھی تقریباً 400 سال کا فاصلہ ہوا. تو 400 سال میں بہت شہید آئے ہوں گے، لیکن اس پائے کا ایک آدمی آئے کہ جس کے اندر علم و فضل بھی کسی اونچی جگہ پر ہو اور جہاد بھی بہت اعلیٰ پائے کا جہاد ہو، اس کو ہم شہید کہتے ہیں. دو جملے شہید ثالث کے بارے میں ضرور عرض کرتا چلیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. بہت پہلے انقلاب کے کچھ بعد مرتضیٰ حسین صاحب فضل اللہ فاضل جو ہوا کرتے تھے لکھنؤ سے، جنہوں نے پڑھا ہوا تھا لاہور کے اندر ہوا کرتے تھے مرتضیٰ حسین صاحب، 1987 میں ان کا انتقال ہوا تھا، بڑی شخصیت تھی. انہوں نے ایک قاضی نور اللہ شستری کے بارے میں ایک بایوگرافی جو ہے وہ تحریر فرمائی تھی. تو اس قاضی نور اللہ آگرہ کے اندر ہوا کرتے تھے، وہیں پر ان کا مزار ابھی بھی ہے. اور آخر میں جو انہوں نے زندگی گزاری اس میں جو ان کی شہادت ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ 3 بیانات میں سے کوئی ایک بیان ہوا، یا شاید تینوں سزائیں ان کو ہوئیں. ایک سزا ان کو یہ تجویز کی گئی تھی کہ ان کو خاردار کوڑے اتنے لگائے جائیں کہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کے اندر. ایک سزا یہ تھی کہ ان کو ہاتھی کے نیچے ڈال دیا جائے اور ہاتھی ان کو کچلتا ہوا چلا جائے. اور ایک سزا یہ تھی کہ گدی سے پیچھے سے چاقو سے کاٹ کر ان کی زبان کھینچ لی گئی اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تینوں سزائیں ان کو دی گئی تھیں اور اس کے بعد ان کی شہادت واقع. بہرحال آگرہ میں ان کا مزار ہے اور لوگ جاتے ہیں اپنی عبادات کو بھی انجام دیتے ہیں وہاں پر. اس کے بعد شہید رابع کا دور آیا، شہید صدر کا دور. شہید صدر اور دوسرے جو بڑے علماء ہیں ان کے ساتھ بھی اکثر کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ یتیمی سے اپنی زندگی کا آغاز ہوا. شہید صدر کی دو سال کی سن تھا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. یہ 1930 میں ولادت ہوئی شہید صدر کی، 1930 میں ولادت ہوئی. اور جو ان کی شہادت 1985 میرے خیال میں 84 85 میں تو نہیں، ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں. جو ان کی ٹوٹل عمر بنتی ہے وہ میرے خیال میں 45 ایئرز بنتی ہے، میں نے 30 کہہ دیا وہاں پہ، شاید کوئی میں نے غلطی کی ہے. کل عمر ان کی 50 سال سے کم بنتی ہے، ابھی اچانک میں ذہن سے نکل گیا، میں نے وہ ڈیٹس رٹی ہوئی تھیں، ذہن میں رکھی ہوئی تھیں کہ میں بولوں گا لیکن میں ذہن سے اچانک نکل گیا. جو ٹوٹل ان کا سن ہے وہ 50 سال سے کم بنتا ہے. 2 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور وہ یتیم ہوئے. اس کے بعد 10 سال کی عمر میں باقاعدہ طالب علم بن گئے تھے. اچھا، یہ بھی ہم لوگوں کا اور ان کا بہت بڑا فرق ہے. عالم گھرانے سے جو بچے نکلتے ہیں اور علم کی طرف جاتے ہیں اس میں، اور غیر عالم سے نکلے ہوئے بچوں کے علم کی طرف جانے میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے کہ کوئی غیر عالم کا بچہ اچھا عالم بن جائے، نہیں بن سکتا ہے، لیکن وہ جو عالم خاندان سے نکلے ہوئے بچوں کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے وہ دوسرے خاندانوں کے اندر نہیں بنتا. تو جب حقیقت یہ کہ میرا جیسا آدمی اپنی نسل میں پہلا طالب علم بنا تو مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کہ میری تیسری نسل میں شاید کوئی بڑا عالم نکلے گا. اس نسل سے کچھ توقع نہیں کرتا اپنے آپ سے، اور اپنی اگلی نسل سے بھی توقع کم کرتا ہوں، لیکن ہاں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو اس کی جو اگلی نسل آئے گی اس میں شاید بڑا عالم آ جائے گا. چونکہ جتنے بھی علماء کی تاریخ دیکھتا ہوں تو یہ کئی نسلیں بڑے بڑے علماء رہے ہیں. مثلا شہید صدر کا خاندان، ان کے والد کا نام حیدر صدر تھا، اور ان کے جو خاندان کے اندر بزرگ علماء تھے، مثلا شہید امام موسیٰ صدر کا تذکرہ جو لبنان کے اندر تھے. اس کے بعد صدر خاندان بھرا ہوا ہے علماء کی تاریخ سے، مسلسل علماء، حتیٰ یہ جو بعد میں آنے والے مقتدیٰ صدر وغیرہ تھے یہ بھی اسی صدر خاندان کے حصے تھے اور ان کے والد جو تھے. تو یہ پورا ایک سلسلہ تھا جو ان کے خاندان سے چل نکلا. 10 سال کی عمر میں یہ طالب علم بنے اور یقیناً اپنے بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو چکے تھے. یعنی جو ان کی گروتھ ہے، کتابوں کا جو ان کا انداز ہے، ان کی پڑھائی کا انداز ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے، جیسے علامہ حلی کے بارے میں مشہور تھا کہ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد تھے، احتمال قوی شہید صدر کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو چکے تھے. اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. بائیس سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں میرے ذہن کہتا ہے پہلی کتاب لکھی جو بہت مشہور ہوئی، مثلا فلسفتنا. کتابیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے تالیف کی، چھوٹے چھوٹے کتابچے وہ لکھتے رہے، لیکن بڑی کتاب جو بعد میں مشہور بھی ہوئی 24 سال کی عمر میں لکھی، فلسفتنا نام کر کی کتاب. اچھا، 24 سال میں ایسی ایک کتاب لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا کئی سال پہلے مجتہد ہو چکا ہوگا، ورنہ 24 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھنا ناممکن ہے. اور اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ اتھارٹی ہے اپنے موضوع کے اندر. شہید صدر کے بارے میں اجمالاً یہ عرض کرتا چلوں کہ شہید صدر نے ہمیشہ اپنا کام ایک نئے طریقے سے کیا ہے. کاش ہم لوگوں کے لیے کبھی موقع ہو کہ ہم ہماری علمی سطح اتنی آگے ہو جائے کہ ہم ان جا کر یہ دیکھیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں انہوں نے علمی کام کیا کیا ہے. بس آپ نے شہید ثالث کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, لیکن ظاہر ہے آپ کو نہیں معلوم شہید ثالث کا علمی کام کیا ہے. مثلا ان کی کتاب مجالس العلماء, مجالس المومنین, اس کے اندر کیا ہے, یا مثال کے طور پر ان کی جو دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر وہ کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم ان کے علمی کام سے آگاہ نہیں ہیں. کبھی موقع ملے آپ فلسفہ سنا کر دیکھیں, تب اندازہ ہوگا کہ ہاں ان کا علمی کام ہم کسے کہتے ہیں. 24 سال کی عمر میں اب فلسفے کے موضوع میں آتے ہیں اور ایک نئے طریقے سے اسلام کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں, تاکہ کم سے کم آشنا ہو جائیں کہ یہ موضوع کیا موضوع تھا جس کو انہوں نے چھیڑا. گرچہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح نہیں ہو پائے گی اتنی جلدی میں, لیکن کم سے کم موضوع کا تعارف کروانے کے لیے تھوڑا سا میں اس موضوع کے بارے میں عرض کر دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیں. جو بھی کام انجام پاتا ہے وہ کسی پس منظر میں انجام پاتا ہے. شہید صدر جس عراق میں رہ رہے تھے انحراف کے اعتبار سے بدترین ممالک میں سے ایک ملک تھا. عراق کے اندر حکومت تھی باس پارٹی کی, باس پارٹی کمیونسٹ سوشلسٹ پارٹی تھی, اور انتہائی ظالم و جابر کمیونسٹ پارٹی تھی. یعنی ہرگز ایسی کمیونسٹ نہیں تھی جس طرح سے مثال کے طور پر ہم بھٹو کے زمانے میں پاکستان دیکھتے ہیں, کہ ٹھیک ہے وہ بھٹو کا نظریہ بھی سوشلسٹ کمیونسٹ تھا, لیکن ایسا کوئی نہیں تھا کہ مثال کے طور پر مسجدوں کو تالے لگ گئے ہوں یا لوگوں کو مارا کوٹا جا رہا ہو کہ وہ دین پر عمل کیوں کر رہے ہیں. نہیں, ایسا بھی نہیں تھا, نرم تھا ذرا. صدام یا باس پارٹی ایسی نہیں ہے, یہ لوگ سوشل کمیونسٹ ہیں اور مکمل سوشل کمیونسٹ ہیں. پھر اس کے بعد دین کے نام پر کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے, اس ٹائپ کے لوگ ہیں. اچھا انہوں نے بہت کوشش کی عرب ذہنوں کو گمراہ کرنے کی, انتہائی کوشش کی. تو انہوں نے جو کمیونزم کے اوپر جدید ترین کام ہوتا تھا وہ لے کر عرب معاشرے کے اندر عربی میں ترجمہ کر کے دے دیا کرتے تھے. ہم لوگ جب ان کی کتابوں کو پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے ایسی کتابوں کے ریفرنسز عربی میں ہیں جن کا انگلش میں بھی ترجمہ نہیں ہوا ہے, یعنی رشین لینگویج میں لکھے گئے اور اس کے بعد انگلش میں ہونے سے پہلے عربی میں ترجمہ ہو گیا, اور شہید صدر نے مثال کے طور پر ان کتابوں کو استعمال کیا. تو بہت سخت دور تھا عراق کے اندر اس زمانے میں, جب علماء معمولاً اپنی عافیت اس میں دیکھتے تھے کہ بھائی اپنا دین پڑھاؤ, جتنے بھی بچے مل گئے مدرسے کے اندر اتنے کافی ہیں. شہید صدر معاشرے کے اندر کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب وہ معاشرے کے اندر کام کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے گمراہ ہو رہے ہیں, سوشلزم کمیونزم کے ذریعے سے وہ سب کے سب اپنی فکر سے منحرف ہوئے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے جا کر دیکھا کہ علمی سطح پر اصلی مشکل کہاں بن رہی ہے. علمی سطح پر, علم کی سطح پر آئے تو اصلی مشکل یہ تھی, اب یہاں سے فلسفے کا ایک موضوع شروع ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا اعتبار ہے کہ یہ صحیح ہے. چھوٹی سی بات لے لیتے ہیں, مثلا آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنے 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اعتبار ہے کہ اتنے 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے بھائی دیکھ رہے ہیں, تو دیکھنے میں تو ہم بہت دفعہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو نہیں ہوتی. ہم صحراؤں کے اندر سراب دیکھتے ہیں لیکن نہیں ہوتے, تو کیا اعتبار کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہاں سے یہ گفتگو, چھوٹی سی گفتگو آگے تک بڑھتی ہے. بس آپ کہتے ہیں ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ خدا ہے, سامنے والا کہ تمہارے دلیل سے ثابت کرنا تمہارے لیے کافی ہے, میرے لیے کافی نہیں ہے. تم ثابت کر رہے ہو خدا ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. کیا اعتبار ہے کہ انسان کا ذہن جو کچھ سوچتا ہے یہ حقیقت ہے یا غلط ہے. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے فلسفے کے اندر. تو کمیونسٹ اس طریقے سے مشہور کرتے تھے کہ انسان کے ذہن اور اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا وہ جانتے تھے کہ اگر علم کا اعتبار نہ ہو تو پھر خدا بھی ثابت نہیں ہوگا, پھر قرآن نبی یہ سب کچھ کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. تو انہوں نے حملہ انڈائریکٹلی کیا اور معاشرے کے اندر اس فکر کو رائج کر دیا. شہید صدر نے پہلی کتاب اسی موضوع پر لکھی. فلسفے میں ہم اس موضوع کو علم معرفت کہتے ہیں, فارسی میں شناخت شناسی کہتے ہیں, اور مثال کے طور پر اگر کوئی اس فیلڈ کا ہو تو اپیسٹیمولوجی اس کو انگلش میں کہتے ہیں, کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا اعتبار کیا. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی فلسفہ تو نا, جس کے اندر یہ ثابت کیا کہ یہ جتنے بھی فلاسفر اس بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں ان سب کے اوپر ہماری تنقید کتنی علمی تنقید ہے. اگر کوئی اس کتاب کو اس زمانے میں پڑھتا تھا تو چونک جاتا تھا کہ یہ سب کچھ مسلمان کہتے تھے لیکن کوئی ماننے والا نہیں تھا. اچھا مغربی ممالک ہم سے کتنے بے خبر ہیں, ہم سے کتنے واقعا لا علمی سے دوچار ہیں, وہ اس طریقے سے دیکھیے کہ مغربی ممالک کے اندر 400 سال پہلے ایک بہت بڑا فلاسفر آیا, اس نے اپنا فلسفہ دیا, پوری مغربی دنیا اس کے مقابلے میں ڈھیر ہو گئی, اور اس نے جناب اپنے فلسفے کی بنیاد ایک جملے کے اوپر رکھی, اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیے جناب میرا فلسفہ اس جملے کی بنیاد کے اوپر ہے, اور وہ جملہ یہ تھا کہ چونکہ میں سوچ رہا ہوں تو ثابت ہوا کہ میں ہوں. کیونکہ ایک بہت بڑا کوشچن فلسفے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں یہ آپ ہی سوچ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی مثال کے طور پر طاقت ہے جو ڈالے چلی جا رہی ہے. اب یہ آپ کے نظر میں یہ بہت بچکانہ سوال ہوگا، لیکن اگر آپ اس سوال کی حقیقت کو اس طرح سوچیں کہ مثلا فرض فرمائیے آج کل ہمارے پاس ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس میں آپ انسان کو ایک خاص خواب دکھا سکتے ہیں، مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کو کوما میں ڈال دیا گیا دو تین مہینے اس کو خواب دکھائے گئے، وہ خواب دکھائے گئے جس کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ 2 مہینے بعد قیامت آنے والی ہے. اچھا یہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کوما سے اٹھے گا تو اس کا دماغ کیا بول رہا ہوگا؟ قیامت آنے والی ہے. اب اس سے کوئی پوچھے کہ نہیں بھائی نہیں آنے والی، تو کہے گا نہیں آنے والی ہے. اندر سے اس کو یقین ہوگا کہ ایسا ہی ہے، اس کو کسی نے سکھایا ہے. اب کیسے ثابت کرے کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ کسی نے سکھایا یا میں نے خود سیکھا ہے؟ کوئی راستہ نہیں اس بیچارے کے پاس، یہ پھنس جائے گا. یہاں پر فلسفے کی گفتگو شروع ہوتی ہے کہ جو انسان سب کچھ سوچتا ہے اس کا اعتبار کیا ہے. میں نے عرض کیا شہید صد نے اس کے اوپر محنت کی، پوری دنیا کے فلاسفرز کو لے کے چلے. وہ جو مغربی فلسفہ لکھنے والا تھا وہ کہتا تھا میں ایک جملہ بولتا ہوں اس کے ذریعے ثابت کروں گا، میں سوچتا ہوں اس کا مطلب ہے میں ہوں. بہت تعریف ہوئی، تمجید ہوئی اس کی مغربی دنیا میں، اس کو سر کے اوپر بٹھا لیا، یہ ساری باتیں ہوئیں. وہ جو یہ جملہ جس کی بنیاد پر اس نے پورا فلسفہ بنایا، ایک نیا فلسفہ شروع کر دیا، سب کچھ ہوا، وہ علی سینا اس سے 700 سال پہلے اس جملے کو ریجیکٹ کر چکے تھے. وہ علی سینا نے 700 سال پہلے بالکل یہی جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر کوئی اس جملے کی بنیاد پر فلسفہ بنائے اس میں یہ خرابی ہے، یہ جملہ ریجیکٹڈ ہے. 700 سال پہلے جو بات ریجیکٹ ہو چکی تھی دنیا اسلام کے اندر، اس کی بنیاد پر ایک آدمی ویسٹرن فلاسفی میں آتا ہے ایک نئی دنیا کھڑی کر دیتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ ریجیکٹڈ فلاسفی ہے. یا یہاں کی کسی فلسفے کی کوئی دلیل کو لے کر آتے ہیں اپنی دنیا کے اندر، اس کو پیش کرتے ہیں اور پورے جناب علی اس کے اوپر پروپیگنڈا مچا دیتے ہیں، ایک نئی چیز پیش کر دی. کہاں سے لائیں؟ 800 سال پہلے کسی مسلمان مفکر نے وہی بات کہی تھی، وہاں سے نکال کر لائی گئی ہے. بے خبری کہیے یا کہیے کہ جناب 2 نمبر کام جو پوری دنیا کے اندر رائج ہے وہ یہاں پر بھی چل رہا تھا. بہرحال شہید صدر آئے، انہوں نے اپنی کتاب فلسفتنا کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا. وہ جس علم کے اندر آئے انہوں نے ایک علیحدہ طریقے سے ثابت کیا. لیکن ان تمام سے ہٹ کر، اس کا میں آہستہ آہستہ تعارف کرواتا رہوں گا، ورنہ اگر آج ہی سب کچھ بولا اقتصادنا کے بارے میں آج بول دیا تو بہت زیادہ خشک ہو جائے گا. یہ ان سب سے بڑھ کر ان کا جو سب سے اہم کام آتا ہے وہ جہادی کام آتا ہے ان کا، جو انہوں نے معاشرے کو تبدیل کرنے کی غرض سے کیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے پاکستان میں پانی کی قلت کیوں ہے، چونکہ ہم سب لوگ بہت وضو کر رہے ہیں. وضو کرنے کے لیے آدھا گلاس پانی چاہیے. روایت ہے کہ اگر کوئی وضو کے لیے مثلا اس سے زیادہ مقدار میں کہے تو جھوٹ بول رہا ہے، آدھا گلاس چاہیے. یہ سب اسراف ہو رہا ہے. اسراف سے شاید امکان یہ ہے کہ یہ وضو بھی قبول نہیں ہوگا ایک گناہ کے ساتھ اگر عبادت انجام پائے. البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں گناہ کا عبادت پہ اثر نہیں پڑے گا، بس کہتے ہیں نہیں گناہ کا عبادت پہ اثر پڑے گا پھر وہ وضو بھی قبول نہیں ہوگا. لیکن کم از کم کام یہ کیجئے کہ بھائی آپ اپنے وضو کرنے میں پانی کو کم بھائیے. یہاں پانی کی قلت پہلے ہی بہت پڑی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں آپ کے علاقے میں تو کوئی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ سب کو بہت اچھی طرح پتا یہ قلت ہے. تو وضو کرنے میں احتیاط کریں، غسل میں احتیاط کریں، مسلمان ہونے کے واقعا صحیح صورت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. شہید صدر کا جو اصلی کام مجھے سمجھ میں آتا ہے، علمی کام ان کا غیر معمولی علمی کام تمام علوم کے اندر، جس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے جب بات ہوگی تو اقتصادنا پہ عرض کریں گے کہ ایسا اقتصادنا کے سلسلے میں انہوں نے کام کیا کیا. اصلی کام ان کا جو سمجھ میں آتا ہے وہ تنہا کسی میدان میں کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا کے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام تنہا کھڑے ہو کر مخالفت کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی پتہ نہیں آپ اس بات کو احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مثلا کبھی آپ اپنے خاندان میں کوئی بات کہہ رہے ہوں سب مخالف ہو جائیں اور آپ کو یقین ہو کہ آپ حق کہہ رہے ہیں. اب ڈٹے رہنا بہت مصیبت ہے. یہ انبیاء کے اندر طاقت ہوتی تھی. یہ مثلا جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کے اندر کہ حضرت ابراہیم گئے، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، پورا معاشرہ جمع ہو گیا، کس نے کیا یہ کام، اور وہ اس جوان تھا اس کا نام ابراہیم کہتے ہیں، اس کو لے کر آؤ، سب کے سامنے لے کر آئے. اب اکیلے حضرت ابراہیم کھڑے، پوری سوسائٹی کیوں توڑا تم نے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے خدا کے لیے کیا. یہ ہم لوگ کہانی میں پڑھ لیتے ہیں، لگتا ہے بہت آسان ہے. آسان نہیں ہے یہ. یہ ہاتھی سے بڑا جگر چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے کہ آپ 4 آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، جبکہ خطرات بھی اتنے زیادہ ہوں، مصیبتیں بھی اتنی زیادہ ہوں. تو اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہی دیکھ لیجئے نا، مثال کے طور پر ابھی فرض کیجئے آپ اور میں اس وقت ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، اور وہاں کر کھڑے ہو کر اپنے تشیعوں کا اعلان کریں، تو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کہتے ہیں عالم یہ ہو گیا ہے، ابھی پاکستان آباد میں تھا تو دوست صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ اصل مرد سودا لینے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، عورتیں سودا لینے جاتی ہیں، کیونکہ معلوم ہے جائیں گے واپس آئیں، معلوم نہیں ہے کہ واپس آ پائیں گے نہیں پائیں گے، دن کی روشنی میں تو نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، رات کو تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر گشت کر رہے ہوتے ہیں، اب وہاں پر کوئی کھڑے ہو کر اعلان کرے، البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بیوقوفی میں اعلان کرے، نہیں وہ جہاں پہ واقعہ اعلان کرنے کی کوئی جگہ ہو وہاں پہ اعلان کرے، یا مثال کے طور پر میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ انجام پا رہا ہے، اب ہم کھڑے ہو کر کہیں گے ہاں بھائی یہ گناہ ہو رہا ہے، طاقت چاہیے اس کے لیے، واقعا ضرورت چاہیے، اور مثلا میں واقعا تعریف کروں گا، ابھی زندوں کی بھی تعریف کر لینی چاہیے، بجے کہ مثلا اگر شہنشاہ نقوی صاحب نے ایک جلسے کے اندر کھڑے ہو کر حق بات کہی ہے بہت ضرورت چاہیے، کچھ وقت پہلے جو انہوں نے ایک جلسے کے اندر بات کہی، واقعا طاقت چاہیے کہ اس طرح کھڑے ہو کر کوئی حق بات کہہ دے، واقعا انہوں نے بہت ضرورت دکھائی ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے محمد وال محمد محمد، نہیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں، کیا ہوا ہے خود آپ کو پتہ چل جائے گا، پوچھے گا شہنشاہ نقوی صاحب، تو اس طرح اکیلے کھڑے ہو کر کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ بھی کس کے دور میں، صدام کے دور میں، جس کا ہم لوگ پہلے سوچا کرتے تھے، ابھی مجھے کچھ لڑکے ملتے ہیں، جب میں حبیب میں پڑھاتا تھا حبیب اسکول میں، تو کچھ لڑکے وہاں پر جو ہے ہمارے ہم فکر ہو گئے تھے، تو وہ بعد میں ابھی بھی ملتے ہیں، تو ایک آدھ ان میں سے کہنے لگا کہ سر آپ کہا کرتے تھے کہ کاش اس وقت صدام حاکم تھا، تو میں ان سے کہتا تھا کہ کاش میں مرنے سے پہلے اس آدمی کی موت دیکھ لوں، کیونکہ میں دل میں پڑتا ہوں اس کو زندہ دیکھ کر، تو کہیں گا اب تو آپ خوش ہیں آپ نے مرنے سے پہلے دیکھ لیا، تو میں نے اس کو کہا دیکھو مرنے سے پہلے دیکھ تو لیا، لیکن جو ظلم اس نے کیے تھے وہ ابھی بھی کشف نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی بیان نہیں ہوئے، جو ظلم اس نے جیلوں کے اندر کیے تھے، زندانوں کے اندر کیے تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اب تک سامنے آیا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، اچھا وہ چیزیں ایسے انسان بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں مردوں عورتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا، آپ ڈپریس ہو جائیں گے، شاید ڈی مورلائز ہو جائیں گے، یعنی آپ کا مورائل گرنا شروع ہو جائے گا، ڈپریس ہو جائیں گے، ہم لوگ جب سنا کرتے تھے تو ہم لوگ کئی راتوں تک سو نہیں پاتے تھے، اچھا ہم لوگ سنتے کہاں سے تھے، مثلا ہم ایران میں رہ رہے ہوتے تھے تو عراق سے انہی جیلوں میں آٹھ آٹھ سال دس دس سال رہ کر نکلنے والے بھاگ بھاگ کے آتے تھے کبھی کبھی، تو وہ آ کر سناتے تھے مثلا اپنے جسم کے اعضاء دکھاتے تھے، دیکھو یہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کیا کچھ تھا، جو کچھ وہاں پر تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے، بہت کچھ ہے جو ظاہر ہونا ہے، اب تو شاید امام ہی انشاءاللہ تشریف لا کر ان تمام مظالم کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ، تو اس کے زمانے میں شہید صدر کھڑے ہو کر اسلام کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے حزب الدعویٰ کو تقویت دی، انہوں نے مضبوط کیا، ان کے جو جس جماعت کو سب سے زیادہ کلوز تھے، جس کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی، اس کا نام تھا حزب الدعوت الاسلامیہ، حزب الدعویٰ جس کا پرائم منسٹر ابھی بھی حزب الدعویٰ کے ہیں، یہ جو نوری مالکی ہے اور اس سے پہلے ابراہیم جعفری ہیں، یہ دونوں حزب الدعویٰ کے تھے، اب حزب الدعویٰ کو بہرحال کچھ ریوارڈ ملنا شروع ہوا ہے جو انہوں نے سالوں کی جدوجہد کی ہے، تقریباً 1958 میں حزب الدعویٰ چند علماء نے حزب الدعویٰ بنائی تھی، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پورے مسلمان دنیا میں، پورے عالم اسلام میں شدید ترین دور میں رہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ جس طرح حزب الدعویٰ نے کی ہے شاید کسی پارٹی نے نہیں کی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ معاشرتی تبلیغ کا سب سے وسیع تجربہ حزب الدعویٰ کے پاس ہے، کوئی اور پارٹی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، حزب اللہ کا کام جہادی کام ہے، اور وہ اوپر آئے کھلے میدان میں کھڑے تھے، یعنی ان کے سامنے دشمن ادھر ادھر تھا، مثلا ایک فرنٹ یہاں ایک فرنٹ یہاں، حزب الدعویٰ کے ساتھ ایسا نہیں تھا، وہ پسے ہوئے معاشرے کے اندر تھے، دو فرنٹ نہیں تھے کہ مثلا آپ کی فوج یہاں کھڑی ہے ان کی فوج یہاں کھڑی، حزب اللہ کے ساتھ تو یہ خوبصورتی تھی، حزب الدعویٰ کے ساتھ ایسا نہیں تھا، اس کی عوام پسی ہوئی عوام تھی، ان کو ڈکٹیٹر نے ختم کر دیا تھا، اب وہ اتنے کچلے ہوئے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ سر اٹھاتے ہوئے آج مثال کے طور پر وزیر اعظم ہے ان کی پارٹی کا آدمی، کیسے انہوں نے اس کام کو کیا، بالکل پسے ہوئے معاشرے کے اندر، ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کا رویہ تھا ہی نہیں، جس کا مورائل ختم ہو چکا تھا، یعنی اگر حزب الدعویٰ کو کام شروع کرنے کے لیے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں پاکستان جیسی سوسائٹی ملتی تو بہت آگے تھے، پھر وہ جو جس عراق سے انہوں نے شروع کام کو شروع کیا وہ اس پاکستان سے بہت پیچھے تھا، لیکن عجیب طریقے سے کام کیا، اچھا سیکریسی بھی اتنی چاہیے تھی، یعنی 1970 میں یہ عالم تھا کہ حزب الدعویٰ کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، حزب دعوت جب شیخ صدر نے تھوڑا بہت کام کرنا شروع کیا اس کے بعد حزب دعوت کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی. 1980 تک آتے آتے یہ حکم تھا کہ اگر پمفلٹ حزب دعوت کا پمفلٹ کسی کے پاس سے نکلے تو اس کی سزا موت ہے. پمفلٹ اور بروشر, اگر حزب دعوت کا بروشر کسی کے پاس سے نکل آتا تھا تو سزا موت تھی, اس کی سزا موت تھی. تو ہم لوگ جب ایران میں تھے تو حزب دعوت کے لوگوں سے بھی جان پہچان ہوتی, تو میں ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ تم لوگ کرتے کیا تھے. اچھا, جاسوسی کا یہ عالم تھا کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے دو تین بھائیوں میں ایک جاسوس تھا, تو آپ بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مثلا میں کیا کر رہا ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. جاسوسی اتنی زیادہ گھسی ہوئی تھی, اور ہمارے بھی معاشروں کے اندر حکومت نے بہت کام کیا ہے, ایک ایک گھرانے کے اندر اپنا آدمی پہنچایا ہوا ہے. تو باہر وہاں تو صورتحال ہی کچھ اور تھی. تو ان سے میں نے پوچھا مثلا تم لوگ کرتے کیا تھے, کہنے کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس بروشر بھی ہوتا تھا نا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو رکھیں کہاں پر. مثلا اگر گھر میں الماری میں رکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں بھائی بہن نے کہیں نکال لیا اور حکومت کو دے دیا تو کیا ہوگا, اگر کپڑوں میں رکھے ہیں تو کہیں چیکنگ ہو گئی روڈ کے اوپر چلتے چلتے پھر کیا ہوگا. تو کہنے لگا کہ معمولاً ہم لوگ درختوں کے تنوں میں رکھا کرتے تھے, اور اس کو وہاں پر جانے سے پہلے اچھی طرح سائڈ وائڈ میں دیکھتے تھے کہ بھائی ایسا تو نہیں کسی نے وہ تنے کو پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کر لیا اور میں پہنچوں تو میں پکڑا جاؤں. کہ نہیں, اس عالم میں ہم لوگ کام کیا کرتے تھے. اور پھر وہ بےچارے کہتے تھے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں کتابیں چھپ رہی ہیں اور لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں. کہنے کہ ہمارے زمانے میں مصیبت یہ تھی کہ جو بروشر ہم لوگ لکھتے تھے وہ سارے ہاتھ سے لکھ کر تقسیم کرتے تھے, چھاپنے کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی, اور وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے لوگ بےچارے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. پھر ہاتھ سے لکھنے میں مصیبت یہ تھی کہ گورنمنٹ ہینڈ رائٹنگ سے پہچان لیا کرتی تھی کہ لکھنے والا کون ہے. تو جو بھی لکھ رہا ہوتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی سال دو سال کے اندر میری باری آئی نہیں آئی جانی ہے, کیونکہ جب میں ہاتھ سے لکھوں گا تو میری ہینڈ رائٹنگ کہیں نہ کہیں پکڑی جائے گی, کتنا ہی وہ ٹیڑھا میڑھا کرے کہیں نہ کہیں تو سمجھ میں آ جائے گا. تو اس حد تک جان کو خطرے میں ڈال کر دین کی تبلیغ کا کام میرے خیال میں حزب الدعوہ آن ٹاپ ہے. ان سے زیادہ تجربہ میرے خیال میں کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے. ان کے علماء بھی ایسے ہی تھے, ان کے علماء بھی بہت پختہ تھے. یعنی شہید صدر نے جو شاگرد بنائے واقعاً بہت پختہ شاگرد تھے, یعنی ایسے تھے کہ جن کو پتا ہوتا تھا معاشرے کے اندر کام کیسے کرنا ہے. میں نے ایک مثال شاید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, کیونکہ میں ان دوستوں سے بہت نزدیک رہا تو ان کے کچھ علماء سے ہمیں بہت نزدیکی ہو گئی کہ ان سے بات چیت پوچھتے تھے. تو ایک دفعہ 1987 میں طالب علم بنے میں مجھے 3 سال ہوئے تھے, تو پہلی دفعہ اپنے گھر ملنے کے لیے جا رہا تھا تو میں ان سے ملنے گیا. میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام ابو جعفر تھا, مجھے نہیں معلوم اب آج کل کہاں ایران میں عراق میں حیات ہیں, شہید ہو گئے نہیں رابطہ کوئی. تو وہ ان کے پاس میں گیا, میں نے ان سے کہا کہ میں مثال کے طور پر طالب علم بننے کے بعد پہلی دفعہ جا رہا ہوں اپنی سوسائٹی, تو مجھے کیا کرنا چاہیے وہاں پہ, کیا سوچنا چاہیے. اب آپ جانتے ہیں 1987 ضیاءالحق کا دور تھا, یہاں پر بھی وہ بات تو نہیں تھی جو صدام کی بات تھی, لیکن بہرحال یہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک پریشر تھا. شہید اس وقت حیات تھے علامہ عارف حسینی, اور بہرحال موومنٹ آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ٹسل کی طرف جا رہی تھی کہ ہاں یہ کلیش ہونا ہے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم آؤ میرے پاس اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے. اب میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں مثلا ان کے شاگرد سوچتے کس طریقے سے تھے, اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, شاید یہاں سے کچھ اور بات بھی کلیئر ہو پائے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا, یہ وہ علماء ہیں جن کو بہت تجربہ ہے. مثلا نجف بھرا پڑا تھا علماء سے, وہ جانتے تھے کہ صرف عالم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کچھ اور بھی چاہیے, تقوی پرہیزگاری یہ سب کچھ وہ ساری بات. تو کہنے صاحب ہم پہنچ گئے ان کے سامنے ایک کاپی وغیرہ لے کر, کہنے کہ اب تم یہ پروپوز کرو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا چاہیے, شاید مجھے پہلی دفعہ تو جا کر صرف یہ دیکھنا چاہیے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے تاکہ پھر بعد میں سوچوں گا کہ کیا کرنا چاہیے. کہنے کہ فرض کرو اگر تم کچھ کرتے تو کیا کرتے. میں نے کہا شاید میں کرتا تو کتابیں کچھ لکھنے کی کوشش کرتا, کچھ کتابیں چھاپنے کی کوشش کرتا, جوانوں تک بوڑھوں تک کتابیں پہنچاتے تاکہ وہ پڑھیں. کہنے کہ اچھا اسی کے اوپر لے کے چلتے ہیں. کہنے کہ فرض کرتے ہیں کہ تم جناب یہ کرنا چاہتے ہو, ابھی تو تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, تمہارے پاس لوگ بھی نہیں ہیں, فرض کرو تمہیں بہت سارے لوگ مل گئے ساتھ دینے کے لیے, بہت سارا پیسہ بھی مل گیا اور کتابیں تو یہاں پر ایران میں بھی بہت ہیں, عربی میں بھی بہت ہیں, مجھ میں بہت اچھے ٹرانسلیٹر بھی مل گئے, رائٹر بھی مل گئے, اب تم نے ڈھیر ساری کتابیں چھاپ دی. اچھا کیا کتابیں چھاپنے کا مطلب ہے کہ لوگ پڑھ بھی لیں گے؟ نہیں, کتنی کتابیں چھپتی رہتی ہیں کہاں لوگ پڑھتے ہیں. اصل پاکستان میں تو عالم یہ کہ 5000 اگر آپ نے کتاب چھاپ دی, 5000 چھاپنے کا مطلب 5 سال تک آپ فارغ ہیں, بکے گی نہیں پڑی رہے گی. اچھا جو لوگ خرید لیں گے وہ کیا کریں گے؟ زیادہ تر اپنی کتاب خانوں میں جا کے رکھ دیں گے. بک شیلفز کے اندر، وہ بھی مثلا کلر اور سائز میچ کر کے رکھ دے گا کہ یہ کلر اس کے ساتھ صحیح چلے گی، زیادہ زیادہ یہ کرے گا. اچھا یہ جو کتابیں لکھ لی جائیں گی یہ پڑھی جائیں گی؟ میں نے کہا بہت کم امید ہے کہ پڑھی جائیں گی. اگر ہم مثال کے طور پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک زمانے میں ایک رسالہ ثقلین نکلا کرتا تھا اسلام آباد سے، اپنی طالب علمی میں میں نے اس میں بہت لکھا کرتا تھا. تو ایک زمانے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ اتنا ماشاءاللہ کام چل رہا ہے، کتنی اس کی تعداد بکتی ہے؟ تو کہنے لگے بھائی جو کل چھپتا ہے وہ 1000 ہے، جو کل جاتا ہے وہ 750 ہے، جو کل بکتا ہے وہ 350 ہے. میں کہا بھائی پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے ہمارا خیال میں 85 یا 90 لوگ پڑھ لیتے ہوں. یہ ساری صورتحال. میں کہا بھائی لکھنے کا فائدہ کیا؟ 85 90 لوگوں نے ہی پڑھنا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے اس میں. یعنی ہاں یہی پاکستان ہے بھائی. تو انہوں نے کہا تم کتابیں چھاپ لو گے، چھپ جائیں گی، وہ ہو جائے گا سب کچھ، یہ پڑھے گا کوئی؟ میں نے کہا ہاں کچھ لوگ تو پڑھ ہی لیں گے. کہنے اچھا وہ کچھ لوگ جو پڑھ لیں گے، اچھا اگر وہ علم کے تکبر میں پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ مثلا اس نے کتابیں پڑھی، چار کتابیں پڑھی، اب وہ کہیں بیٹھتا ہے تو لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے چار کتابیں پڑھی. اب اس کی تربیت ہوئی نہیں ہے اور وہ کتابیں پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہمارے یہاں منظر ہم نے بہت دیکھ لیے، یہاں پر ہوتے رہتے ہیں. کہنے کہ پھر بتاؤ یہ تمہارا جو حل ہے یہ آگے جا کے شاید کہیں فائدہ دے، ابتدا کے لیے کیا یہ اچھا حل ہے؟ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اسٹارٹنگ کے لیے کوئی اچھا حل نہیں ہے، آگے جا کے شاید فائدہ ہو جائے، آگے جا کے کتابیں چھپیں گی، کسی اور چیز کے ساتھ مل کر حل ہے، خود حل نہیں ہے. انہوں نے اعتراف کیا. کہنے کہ اچھا اور کیا کرو گے؟ میں نے کہا پھر اور ایسا کرتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، مسجدوں میں لوگ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ان کو کتابیں بھی ہم دے دیں گے، امام بارگاہوں میں آئیں گے، مجالس ہوں گی، ادھر بھی کتابیں دے دیں گے. کہنے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مسجد بن گئی، امام بارگاہ بن گئی. مثلا تم لوگوں کے یہاں، اچھا یہ مشکل بہت کم پاکستان سے باہر کے علماء کو پتہ ہوتی ہے، جو ہمیں ایک جھیلنی پڑتی ہے وہ ٹرسٹ کا معاملہ، جو ہمارے یہاں ٹرسٹ کی جنگ ہوتی ہیں یہ سب. یہ آج کل تو پھر تھوڑا سا معاملہ اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، ایک زمانے میں معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا تھا. اچھا بہت کم علماء کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے، پاکستان سے باہر کے علماء کو نہیں پتا ہوتا تھا، ہم لوگ بہت دیکھتے تھے کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا. شہید صدر کے جتنے شاگردوں کو ملتے تھے ان کو اچھی طرح پتا ہوتا تھا کہ ہماری مصیبت کیا چل رہی ہے. مثلا شہید صدر کے جو بعد میں آنے والے علماء میں تھے آیت اللہ مہدی آصفی نام کر کے، ایک دفعہ ملنے گئے چند علماء کا گروپ مل کر، سب سے پہلے انہوں نے اس مشکل کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے تم لوگ پھنس گئے ہو. کس چیز میں پھنس گئے؟ کہنے لگے تم لوگ ٹرسٹیوں کے ہاتھوں پھنس گئے ہو، تم لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی. ہم نے دیکھا پہلی دفعہ ایک غیر پاکستانی عالم ہے جس کو یہ پتا چلا ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ مصیبت کیا چل رہی ہے، البتہ اس زمانے مصیبت زیادہ تھی. تو کہنے لگے صاحب تم مسجد بناؤ گے، امام بارگاہ بناؤ گے، اس کے کوئی ٹرسٹی ہوں گے، پھر تم لوگ کارنر میں چلے جاؤ گے، وہ لوگ تمہارے سر پہ ہوں گے، اور اگر تم نے زیادہ چک چک کی تو تمہیں باہر نکال کے کھڑا کر دیں گے، ہر مہینے کے لیے تم ان کے محتاج ہو گے. یہی ہو رہا ہے نا؟ وہ تو یہی رہا ہے، کیا کریں؟ کہنے لگے پھر بتاؤ یہ حل ہے کیا؟ شاید کسی وقت میں مسجد اور امام بارگاہ بنانا تمہاری مشکل میں مدد دے گا، لیکن کیا ابتدان یہی حل ہے؟ اگر یہی حل ہوتا تو پہلے سے جو امام بارگاہ مسجد بنی ہوئی ہیں ان سے حل کیوں نہیں ہوا پھر؟ کیا پاکستان میں کم ہے؟ ہم نے اعتراف کیا نہیں اتنی کم بھی نہیں ہے. تو کہنے جہاں پر ہے وہاں حل ہو گئی مشکل، دیکھا نہیں مشکل حل نہیں. ہم نے کوئی، مجھے یاد آتا ہے 11 یا 12 حل میں نے وہاں پر بیان کیے، چونکہ مجھے بار بار وہ پھنسا دیتے تھے، کہتے تھے یہ حل ہے، میں کہتا تھا ہاں، میں کہتا تھا یہ حل ہے، وہ کہتے تھے ثابت کرتے تھے کہ نہیں ہے، پھر میں دوسرا لے کے آتا تھا. اب میں ایک جگہ میں نے کہا بس بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا اور کیا حل ہوگا، کہنے اور سوچو اور سوچو. تو 11 12 حل میں نے بتائے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، وہ سب کو انہوں نے فلاپ کر دیا. میں نے کہا بھائی اب ختم ہو گیا معاملہ، اب آپ یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے، چھان چھوڑیں گے کیا؟ میں بولوں آپ رد کر رہے ہیں، بار بار رد کی چلے جا رہے ہیں. کہنے لگے دیکھو کرنے کا جو کام ہے وہ تزکیہ نفس ہے، پہلا کام یہاں سے شروع کرو. پہلی چیز جو تمہاری پبلک کو چاہیے وہ یہ اپنے نفس کے تزکیے پہ اہمیت دیں. جب یہ اہمیت دیں گے تب کتاب فائدہ دے گی، علم دے گی. جب یہ اہمیت دیں گے تب مسجد فائدہ دے گی، عبادت دے گی. جب یہ اہمیت دیں گے، مثال کے طور پر بیچ میں نے ایک تنظیم بھی رکھا تھا کہ ہم تنظیم سازی کریں، جو پہلے تنظیمیں وہ بگڑ گئی ہیں مثلا ان کو صحیح کریں. کہنے گے اچھا کہنے گے پھر تنظیم بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو ہے کہ جیسی تم بناؤ گے ایک تنظیم، پہلے کی 15 20 میں 21ویں یہ ہوگی، تو ایک تو یہی جھگڑا شروع ہو گیا. دوسرا یہ کہ تم تنظیم بناؤ گے پھر وہی جو دوسری جگہوں پر ہوتا ہے تمہارے ساتھ بھی ہوگا، چند اس میں عہدیدار ہوں گے پھر وہ عہدوں کے اوپر جھگڑے کریں گے، پھر 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد تمہاری تنظیم خود ایک بت بن جائے گی. ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ یا نہیں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ان تمام سے پہلے جو چیز چاہیے وہ تزکیہ نفس ہے، نفس کی تزکیے پہ زور دو. اچھا میں نے کہا بھائی اس کے لیے بھی بالآخر کتاب تو چاہیے. کہنے لگے نہیں اس کے لیے کتاب نہیں چاہیے، اس کے لیے پہلی چیز یہ چاہیے کہ تم خود تزکیہ نفس کرو، یہاں سے شروع کرو، کہیں سے شروع نہ کرو، اپنی ذات سے شروع کرو، وہاں سے شروع کرو گے پھر معاملہ حل ہوگا. میں نے اس 3 سال ہوئے تھے مجھے طالب علم بنے ہوئے، 3 سال میں پہلی دفعہ میرے لیے کلیئر ہوا کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے. پہلی دفعہ میرے لیے کلیئر ہوا کہ یہ کرنے کا کام ہے ایکچولی، اور یہاں سے ساری چیزیں شروع ہونی ہیں. ابھی عالم یہ، اچھا مجھے یقین ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو ابھی بھی یقین شاید نہ آئے کہ یہ کرنے کا کام. ابھی میں کچھ دن پہلے میں عرض کر رہا ہوں، وہیں اسلام آباد میں تھا تو وہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ نظام عدل آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، ان سب کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی شارٹ ٹرم حل ہیں، لانگ ٹرم حل ہیں، بیچ کی باتیں ہیں، دور کی باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفس پرستی کا مقابلہ ہونا چاہیے. کہنے کہ بھائی یہ بہت آئیڈیلزم ہے، یہ بہت آئیڈیلسٹک باتیں ہیں، یہ تو نظریے میں کہنے کے لیے اچھی ہیں، پریکٹیکل کیا چیز ہونی چاہیے، پریکٹیکلی کیا چیز ہونی چاہیے. اب ہمیں یہ سمجھانے میں بہت دیر لگتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو باقی ہو رہی ہیں وہ اتنا فائدہ نہیں دیں گی، نفس پرستی سے جنگ فائدہ دے گی. جس دن اور آپ اپنے نفس سے لڑ پائے اس دن ہمیں مسجد بھی فائدہ دیتی ہے، کتاب بھی فائدہ دیتی ہے، تنظیم بھی فائدہ دیتی ہے، عبادتوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، سب سے فائدہ ہوتا ہے. جب تک نفس پرستی میں پھنسے رہیں گے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا اندر کا بت اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہے گا اور بڑا بنتا چلا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. شروع یہاں سے ہونا. تو اب یہ جو ڈیپتھ تھی یہ بہت کم علماء میں تھی، یہ شہید صدر کے شاگردوں کے اندر ڈیپتھ تھی. اب مثال کے طور پر شہید صدر کے ایک اور شاگرد کا میں نے تذکرہ شاید آپ کے سامنے کیا تھا، سید کمال حیدری. ہم نے شہید صدر کے شاگردوں میں سے بہت سے شاگردوں سے انٹریکشن کیا، سب سے زیادہ جو ہمارا راستہ رہا وہ سید کمال حیدری سے رہا تھا. فلسفہ تو سید کمال حیدری سے پڑھی تھی، مختلف علوم کے اوپر کتابیں سید کمال حیدری سے پڑھی تھی. آج کل حوض علمیہ کے بہت بڑے اساتذہ میں سے ہیں، اس وقت اتنا بڑا نام نہیں تھا، چھوٹا نام تھا اس زمانے میں. اس وقت ان کو فلسفہ پڑھتے ہوئے 6-7 سال ہوئے تھے. لیکن اب کس قسم کے یہ لوگ تھے، مثلا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سید کمال حیدری کا عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے آپ کو اور مجھے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم شہید صدر کی رائے پر عمل کیسے کریں گے، ان کی فکر پہ عمل کیسے کریں گے. یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں نا، حزب اللہ بن گئی، کامیابی ہو گئی، یہ کوئی نہیں پوچھتا یہ حزب اللہ بنی کیسے ہے، کامیابی ہوئی کیسے ہے. یہاں تک کوئی نہیں جاتا، بس آگے آگے سے اوپر اوپر تک ہم کام کرنے والے. ابھی کوئی بتا رہا تھا، کسی نے سید حسن نصر اللہ سے جا کر انٹرویو کیا، ابھی 2 مہینے ہوئے میرے خیال میں. تو جناب انٹرویو کیا کیا نہیں، ملے جا کر ملاقات کی 2-3 گھنٹے کی کسی نے، تو وہ اس نے کہیں بتایا دوسرے لوگوں کو، تو ہمیں بھی سننے کو ملا. تو پتا چلا کہ صاحب اس نے سید حسن نصر اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے جو 33 دن کی جنگ ہوئی، پبلک تو شہید ہوئی ہوئی، آپ کے جوان کتنے شہید ہوئے؟ حزب اللہ کے جوان پبلک تو بہت شہید ہوئی، مثلا عورتیں، بچے اور عام لوگ بھی، عام جوان بھی، حزب اللہ کے جوان کتنے شہید ہوئے؟ کہنے لگے 243. بس 33 دن کی جنگ ہوئی، اسرائیل نے پوری دنیا کا اسلحہ استعمال کر لیا، اس کے بالکل سامنے فرنٹ پہ ان کے جوان کھڑے تھے، ٹوٹل جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ 243. پھر بھی صرف 243، اتنی بڑی جنگ ہو گئی 33 دن کی اسرائیل کے ساتھ، صرف 243. کہنے لگے ہاں بس ہمارے 243 جوان شہید ہوئے، بس. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسٹریٹجی، حکمت عملی ان کی، ان کی نفسانی تیاری، مانوی تیاری، مادی تیاری، اس حد تک شدید تیاری کے دشمن کے اتنے بڑے حملے کے مقابلے میں 250 جوان سے کم پہ انہوں نے معاملہ سہ لیا. اور اس وقت عالم یہ ہے کہ جہاں پر اسرائیل کی فوج کھڑی ہے اس کے سامنے والے گاؤں کے اندر اس وقت بھی آبادی بالکل نارمل لائف گزار رہی ہے، ذرا نشانی نہیں ہے ان کے اوپر کہ ہم ان سے ڈرے ہوئے ہیں یا یہ مسئلہ انہوں نے ابھی جنگ کی تھی بعد میں بھی جنگ کریں گے، اصلا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ابھی کوئی پتہ نہیں کس ملک سے اٹھ کر وہاں پر گیا تو اس نے رپورٹ کیا کہ وہ جو جہاں پر بالکل بارڈر کے ساتھ لگا ہوا گاؤں ہے، شیعہ گاؤں ہے بنت جبیل نام کر کے، کہنے لگا وہاں پر لوگ ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں، وہاں پر ایک فیملی ریسٹورینٹ بن رہا تھا. کیونکہ کہنے لگا ہم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ فرنٹ کے اوپر بیٹھے ہو، تمہیں خطرہ نہیں کہ ایک جنگ ہونے والی ہے یہاں پر؟ ابھی تو نپٹی ہے. کہنے لگا نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم فیملی ریسٹورینٹ بنائیں گے، ہم اصل کوئی پرواہ ہی نہیں. اتنی تیاری کہ اسرائیل 33 دن تک اس گاؤں کو کراس نہیں کر سکا جو اس کی بالکل بارڈر کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو اس نے بتایا تھا کہ ہم جب اس گاؤں میں کھڑے تھے تو اسرائیلی فوجی ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اتنا ملا ہوا گاؤں ہے. 33 دن تک اسرائیل اس گاؤں کو کراس نہیں کر سکا، اس حد تک تیاری. ہم نام لیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، یہ کوئی مجھ سے پیچھے کیا ہوا ہے، ان کا معنوی نظام کیا ہے، ان کی تربیت کس قسم کی ہے، کن کن چیزوں کی پریکٹس کرواتے ہیں، مثال کے طور پر روزانہ کون کون سی دعائیں پڑھوا رہے ہیں، روزانہ کون کون سی ایکسرسائزز کروا رہے ہیں، روزانہ کس کس طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہوئی ہے. تو کامیابی ایک دن میں تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح وہ حزب اللہ کا معاملہ، اسی طرح مثلا سید کمال حیدری کا معاملہ، شاگرد شہید صدر کے اور ماشاء اللہ بہت کم وقت میں انہوں نے بہت آگے تک ترقی کی. تو ہم لوگ ان سے مثلا میں 2 سال شاید روزانہ ان سے لیکچر لیتے تھے، تو وہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہوتی تھی ان سے، تو جناب علی بات چیت ہوئی تو یہ تذکرہ آیا کہ آپ کو صرف 6 سال ہوئے فلسفہ پڑھتے ہوئے، اتنی بڑی جگہ تک آ گئے، صرف 6 سال. فلسفے کے لیے 6 سال بہت کم ہے. بالکل ایسے ہی کوئی کہے کہ مثلا نوبل پرائز لینے کے لیے کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے، تو 5-6 سال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. 50-40-50 سال آپ لگے رہے تب کہیں جا کے نوبل پرائز ملے گا دنیا کا مثال کے طور پر. تو ان سے پوچھا بھائی فلسفہ پڑھتے ہوئے 6 سال ہوئے بس؟ کہنے کہ ہاں بس 6 سال ہوئے. 6 سال میں تو طالب علم بھی نہیں یہاں تک پہنچتا جہاں آپ پہنچے ہوئے. یعنی ایک طالب علم وہ کتاب ہی نہیں پڑھ پاتا جو آپ پڑھا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس نے ہمیں اچانک ترقی دے دی. واقعہ یہ تھا، کہنے لگے میں مشہد گیا زیارت کے لیے، شاید میں نے پہلے سنایا تھا آپ کی خدمت میں، کہنے لگے میں مشہد زیارت کے لیے گیا تو وہاں پر حرم کی صفائی دھلائی کا وقت آیا، تو انہوں نے کہا کہ زائرین نکل جائیں. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم سید ہیں، کربلا کے رہنے والے ہیں، ہمارا احترام کرو اور ہمیں جو ہے وہ اکیلے میں زیارت کرنے دو. کہا نہیں ایسے نہیں، ابھی کسی کا ایسی اجازت نہیں دیتے ہم، اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ چھپیں، اگر امام نے چاہا تو آپ چھپ جائیں گے پھر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، لیکن جب تک ہم نکال رہے ہیں آپ کو چھپنا پڑے گا. اگر آپ چھپنے میں کامیاب ہو گئے تو اس بات کی نشانی ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ آپ رک جائیں. کہنے کہ لو اس نے ہمیں اور چیلنج میں ڈال دیا کہ اب ہم یہ بھی ثابت کریں گے ہم امام چاہ رہے ہیں. تو وہ نہیں شہیم ہے، کہنے کہ میں نے ابا وغیرہ سنبھال کر بھاگنا شروع کیا، اور کہنے کہ بھاگ بھاگ کے میرا سانس بھول گیا، اور آخر کار بالآخر انہوں نے ادھر ادھر بھگایا. بہت بھگانے کے بعد ایک وقت انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے نکالنا بند کر دیا ہے، جو چھپے ہوئے تھے اب نکل آئے، اب معاملہ ختم ہو گیا. تو کہنے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اتنا تو ہوا. پھر وہاں سے نکلے، پھر صفائی کا وقت شروع ہوا، تو انہوں نے کہنے کہ ہم نے اب ماما ابا قبا اتار کر نوکروں کی طرح بالکل جس طرح ہوتا ہے صفائی شروع کر دی. کہنے کہ پورے صفائی کی، سب صفائی وفائی ہو گئی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جناب علی چند منٹ آپ کے پاس وقت ہے، مثلا 10 منٹ آپ نے جو عبادت کرنی ہے روزے کے ساتھ کھڑے ہو کر اکیلے میں، وہ اب آپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کہ ہم اسی طرح جو کپڑے اپڑے گندے ہو گئے تھے، مٹی کر خاک یہ وہ، اس میں گیلے ہوئے ہوئے تھے، کہیں پانی گرا ہوئے، وہ اسی امام ابا قبا علیحدہ رکھا ہوا، اسی حالت میں میں امام کے سامنے پہنچا. کہا مولا ہم نے مزدوری کی ہے، ہمیں اجر چاہیے، ہم نے آپ کا گھر صاف کیا، ہمیں نوکری کا وہ چاہیے، اجرت چاہیے، اور اجرت یہ چاہیے کہ جس علم کو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ خود سکھا دیں. بس صلی اللہ علیہ. کہنے لگے اتنے علوم ہمارے سامنے ہیں، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، تفسیر ہے، قرآن حدیث سب کچھ ہے، آپ ہم سے جو کام لینا چاہتے ہیں ہمیں اس لائن پہ لگا دیں. ہم اپنی پسند استعمال نہیں کر رہے، نہیں مانگ رہے کہ ہم فلسفی بنائیں، فقیر بنائیں، جو بنانا چاہتے ہیں بنائیں، آپ اپنی مرضی سے لگا دیں. کہنے لگے بس اس سفر کے بعد واپس آیا تو میرے ذہن میں صرف یہی آیا کہ مجھے فلسفہ پڑھنا، اور اس کے بعد سے چند سال کے اندر اتنی بڑی ترقی حاصل ہو گئی. یہ ان کے شاگردوں کا انداز ہے. ان کے شاگردوں میں ایک سید باقر الحکیم، جو کچھ ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، کہ جب وہ عراق واپس جا رہے تھے ایک ایک آدمی ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ واپس نہیں جا پائیں گے، آپ مارے جائیں گے، کیونکہ اتنے صدام کے ماننے والے وہاں پر چھپے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آپ کو تو کہیں نہ کہیں شہید کر دیا جائے گا، ان کو معلوم تھا شہید کر دیے جائیں گے. اصل خود شہید صدر کی شہادت کے معاملے میں حکمت عملی بہت عجیب تھی. سید کمال حیدر سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی حیدری سے، تو فرمان لگے کہنے گے کہ شاید وہ خود یا کوئی ان کا دوست، یعنی شہید صدر کی کوئی دوست ملنے کے لیے گئے، یا خود سید کمال حیدری ملنے گئے تھے جب جس زمانے میں وہ اسیر تھے، اپنے گھر کے اندر محبوس کیے ہوئے تھے، حکومت نے نظر بند کیا ہوا تھا. تو کہنے گے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ انہوں نے کہا وہ خود گئے تھے یا کوئی اور گیا تھا. تو اسے جا کے بات ہوئی شہید صدر سے، اور کہا شہید صدر کہ آپ صدام کی حمایت کریں گے، مخالفت کر رہے ہیں، اور قطعاً آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ سوچ لیجیے کہ آپ کی شہادت سے پبلک نہیں ہلے گی، ابھی عراق تیار نہیں ہے آپ کی شہادت کے لیے. اگر آپ کچھ عرصے اور اپنا تبلیغی اور اجتماعی کام کرتے رہے، معاشرتی کام کرتے رہے، شاید کچھ لوگ تیار ہو جائیں کہ آپ کی شہادت سے فائدہ ہوگا. تو اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی شہادت سے فائدہ ہوگا. تو کہنے کے کہ سید کمال حیدر نے کہا کہ ہر دور میں حسین کی طرح خاموشی سے کوئی خون بہانے والا چاہیے. خاموشی سے کیا مطلب؟ بغیر آوان و انصار کے. ہر دور میں کچھ لوگ چاہیے جو اپنا پاکیزہ خون سید الشہداء کی طرح بغیر آوان و انصار کے بہا دیں. ان کے خون کے بہنے سے اگلے دن کچھ نہیں ہوگا، لیکن انہی کے خون سے قوموں کے اندر زندگی آتی ہے. کہنے کے سید الشہداء نے خون بہایا کربلا کی زمین کے اوپر، 1400 سال سے وہ خون ابل رہا ہے اور وہ زندگی دے رہا ہے. کہنے کے اگر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عراق کی سرزمین پر میرا خون چاہیے، اب میں بہاؤں گا اور اسی کا اثر ہوگا. کچھ سید تھے ماشاءاللہ، وہ کہتے تھے کہ میں حسینی راستے پر چلتے ہوئے سید الشہداء اپنے جد امجد کے راستے پہ چلتے ہوئے خون بہاؤں گا اور دیکھو میرے خون کا اثر آئے گا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لوگ کس طرح سے ان کے نام پہ مرتے تھے. ابھی تک ایسا ہی ہے، ابھی تک ایسا ہی ہے. لوگ شہید صدر کو جتنی عقیدت رکھتے ہیں اندر، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اس پائے کے اوپر پہنچ پائے گا. وہ اس قسم کے تھے شہید صدر. باقر الحکیم ان کے شاگرد وہ بھی ایسے ہی تھے. شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت پر جب شہادت ہوئی تو تہران میں کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس میں ہم بھی اتفاقاً بیٹھے ہوئے تھے سننے کے لیے. تو شہید باقر الحکیم تقریر کرنے آئے. اب ذرا سوچ رہے ہیں شہادتوں کا سلسلہ کیسا ہے. شہید صدر کے شاگرد ہیں شہید باقر الحکیم، اور وہ تقریر کرنے آئے شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والے جلسے میں. اس تقریر کا اتفاقاً عربی سے اردو ترجمہ میں نہیں کیا تھا، تو وہ اس وجہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا، ورنہ شاید کبھی انسان سنتا ہے تقریریں یاد نہیں رہتی. اس میں انہوں نے لکھا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں جب یہ ہو کہ پاکیزہ آدمی شہید ہو تو سمجھ جاؤ دشمن شکست کھا گیا ہے، ورنہ شہید نہ کرتا کچھ اور کر دیتا.
قوم کی حیات ہے، وہ قوم کی حیات ہے.
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے شہید کیا شہید صدر کو، اس بات کی نشانی تھی کہ وہ عراق میں شکست کھا گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے علامہ عارف حسین حسینی کو پاکستان میں شہید کیا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ یہاں پہ شکست کھا گئے تھے علامہ کے ہاتھوں. اگر شہید کے ہاتھوں شکست نہ کھائی ہوتی تو شہید کو شہید نہ کرتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہر قوم ایک بڑی شہادت کے بعد اگلے فیز میں داخل ہوتی ہے، ذمہ داری اس فیز کو نبھانا ہے. اگر کوئی شہید کے ساتھ واقعا وعدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس فیز کو نبھانا پڑے گا جب وہ شہید ہو چکا ہوگا، بزرگ آدمی شہید ہوگا. تو شہید صدر کے دوستوں کو اور ان کے شاگردوں کو شہید صدر کی شہادت کے بعد کا دور سنبھالنا پڑا. تو پھر انہوں نے شہید علامہ عارف حسین حسینی کے لیے کہا کہ ان کے ماننے والوں کو ان کی شہادت کے بعد کا دور سنبھالنا پڑے گا. بظاہر اب میں اس میں کوئی کیا فیصلہ کروں کہ وہ سنبھالا یا نہیں سنبھالا، لیکن یہ قطن سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ہر دور میں رہتا ہے. تو وہ خود باقر الحکیم بھی اسی فلسفے کے تحت تھے، ان کو پتا تھا کہ ہاں یہ تو ہر دور میں ہوگا کہ کچھ پاکیزہ لوگوں کو جانے دینی پڑیں گی. تو اگر عراق میں انہوں نے شہید باقر الحکیم کو شہید کیا تو اس وجہ سے تھی کہ وہ باقر الحکیم کو شکست نہیں دے سکتے تھے. چونکہ شکست نہیں دے سکتے تھے لہٰذا صرف ایک چارہ رہ گیا تھا کہ وہ اس کو شہید کر دیتے، اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا. تو یہ سلسلہ چلنا ہے، اس کو اسی طرح رہنا ہے. میں تقریباً سکون سے معتقد ہوں یہاں پر بھی یہی ہوگا، یہاں پر بھی یہی ہوگا. یہاں پر بھی کچھ لوگ شہید ہوں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد جان پڑے گی یہاں پر. الحمدللہ ہماری صورتحال اس عراق کے معاشرے سے کسی چند اعتبار سے بہتر ہے، چند اعتبار سے بری ہے. ایک اعتبار جس میں بری ہے وہ یہ ہے، بہتر اس اعتبار سے کہ تھوڑی بہت لہر ہے یہاں پر. اس وقت کے عراقی معاشرے میں کوئی لہر نہیں تھی، نہ خواص میں نہ عوام کے اندر. یہاں پر تھوڑی بہت لہر پائی جاتی ہے عوام کے اندر. جو برائی ہے ہمارے ساتھ وہ یہ کہ عراقی معاشرے میں علم دین سکھانے کے ادارے 1000 سال سے کام کر رہے تھے، ہمارے یہاں نہیں ہے. جو ہمارے یہاں کی سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ مشکل ہے، یقین فرمائیے ہماری مشکل پیسہ نہیں ہے، ہماری مشکل پبلک کے اندر موبلائز کرنا نہیں. پبلک کو موبلائز کرنا یہاں پر آسان ہے، یہاں پبلک کو جمع کرنا مشکل کام نہیں ہے، یہاں پبلک جان بھی دے دے گی. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس پبلک کے پاس ادارے نہیں ہیں، اور ان کو اداروں سے متنفر کر دیا گیا ہے، ان کو علماء سے متنفر کر دیا گیا ہے، ان کو مدرسوں سے متنفر کر دیا گیا ہے. تو دشمن کو پتا تھا کہ ضرب کہاں لگانی ہے، کمی کہاں ہے، ضرب وہیں لگائی انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس علماء کی کمی ہے اور علم دین کے اداروں کی کمی ہے، انہوں نے انہیں سے متنفر کر دیا تاکہ بنے بھی نہیں، تو کبھی کمی پوری نہ ہو. اب جو ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے. مجھے یاد ہے جب اس کا دور تھا، مشرف کا دور تھا 2004 میں، پاک محرم ہال میں اشرہ ہم نے پڑھا تھا 4 یا 3 یا 4 میں، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس 4 سے 5 سال وقت ہوگا، جس میں ہم ادارے بنا گئے تو بنا گئے ورنہ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں رہے گا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم اینڈ پر آ گئے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس وقت تھا وہ اب اپنے اختتام کے اوپر آ رہا ہے. تو وہ جو فری ٹائم ہمیں ملا تھا 4-5 سال 6 سال، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب ہم بہت تیزی سے اس ٹائم کے اینڈ پر ہیں. تو جو کچھ کرنا ہے فوراً کر ڈالیں، اب اگر وقت رہ گیا ہو، اب اگر وقت رہ گیا ہو. کیونکہ میرا اپنے یہ خیال ہے ذاتی طور پر جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, البتہ میری سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کبھی غلط بھی نکلتا ہے ظاہر ہے, وہ یہ کہ شاید اب ہمارے پاس مشکل سے سال ڈیڑھ سال وقت ہوگا, جس کے بعد پھر کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا. یہ سال ڈیڑھ سال بھی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا روک کر کہہ رہا ہوں, مجھے نظر اس سے بہت برا آ رہا ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ شاید ہم چند مہینوں کے اندر کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے, پاکستانی ہونے کے ناطے, شیعہ ہونے کے ناطے اور یہ سب چیزیں. تو بارہ وہ چار پانچ سال کا وقت کیسا گزرا وہ تو خدا جانتا ہے, بعد میں ہمارے بارے میں قضاوت ہوگی کہ ہم لوگوں نے کیسا گزارا, لیکن یہ نظر آتا ہے کہ کچھ فائدے بہرحال ہوئے ہیں, لیکن ہماری ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہونا چاہیے تھا. اب بھی اگر ہمارے پاس کوئی وقت ہے تو اپنے اداروں کو مضبوط کریں, اپنے علمی اداروں کو, یہی مدارس علمیہ کو, ان کے اندر علمی کام ہونا ضروری ہے, ان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہونا ضروری ہے. تو جتنا ہم ان کو مضبوط کر گئے اگلی نسل کو سیف کر گئے, اگر ان کو مضبوط نہیں کیا تو یہ سب پبلک کے اندر موبلائزیشن رزلٹ نہیں دے گی. پبلک کا موبلائز ہونا جھاگ کی طرح ہوتا ہے. آج آپ روزہ قدس کی ریلی منائیے, دیکھیے ماشاءاللہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں, غزہ کی ریلی میں کتنے لوگ آئے, تاریخ ساز کی غزہ کی ریلی, اتنے لوگ کہاں آتے ہیں پاکستان کے اندر, غزہ کی ریلی میں بہت لوگ تھے. لیکن یہ موبلائزیشن کب فائدہ دیتی ہے, جب ادارے بنے ہوئے ہوں, ادارے اس تحریک کو اٹھا کر علمی سطح کے اوپر لے کر آتے ہیں, پبلک کو مستقل پیمانے پر کسی راستے پہ گامزن کرتے ہیں. ورنہ ریلیز ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں, لیکن ان کے بعد میں فالو اپ نہیں ہو سکتا اگر ادارے نہ ہوں. تو جو چیز ہمیں بالکل واضح طور پر چاہیے وہ علمی ادارے ہیں ہمارے, ہمارے علمی ادارے مضبوط ہوں, اتنے مضبوط ہوں کہ شہداء کی لائن اس کو خراب نہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی شہید ہوا تو آپ پا کے پتہ نہیں پیچھے کیا ہوگا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس اتنے لوگ ہوں کہ ٹھیک ہے شہادتیں تو ہونی ہے, اس میں تو فخر ہے ہمیں, اس میں ہمیں کون سا خوف ہے, یہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ میں ہرگز نہیں گھبراتا اگر مثال کے طور پر مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا, یہ تو ہونا ہے. کون سا ہم لوگ کا جانوں کے ٹھکانے لے کر آئے تھے کہ ہمیں قیامت تک زندہ رہنا ہے کیا؟ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ شہید ہونا ہے, تو فخر کی بات ہے. مشکل ساری یہ ہے کہ ہم شہادتوں کے بوجھ کو نہ سنبھال سکیں. اب ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 450 لوگ شہید ہو گئے دو سال کے اندر, ہم بوجھ نہیں سنبھال پا رہے. یہ اس وجہ سے کہ ہم نے کام نہیں کیا ہوا. اگر ہمارے ادارے بنے ہوئے ہوتے, اگر ہمارے پاس نظم و ضبط ہوتا تو ہم ان 450 شہادتوں کا ثمر حاصل کر لیتے اپنی نسل کے اندر ہی اسی موقع پر. یا مثلا کوئٹہ کے اندر اتنی شہادتیں ہوئیں اور ہم اس کے کوئٹہ کے اندر اس معاشرے کے اندر اس کے اثرات نہیں دیکھ پا رہے, اس کی وجہ ہے کہ ادارے مضبوط نہیں تھے. اس خاطر ان تمام قربانیوں کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے ہمیں ادارے چاہیے ہوتے ہیں. عراق کے اندر جو خوبی تھی اس کے پاس ادارے تھے, اس وقت خاموش تھے. نہایت دیکھیں ان اداروں میں جان پڑنے کی ضرورت تھی, شہید صدر نے اپنے خون کے ذریعے سے ان میں جان ڈال دی. ایران کے اندر ادارے بنے ہوئے تھے, امام خمینی تشریف لائے, انہوں نے ان اداروں کے ذریعے سے اپنے کام کو پھیلانا شروع کر دیا, پورے ایران کے اندر پھیلا دیا. ہمارے ساتھ جو مشکل ہے, لبنان کے اندر بھی میں عرض کروں ادارے بنے ہوئے تھے, مثلا بعلبک وغیرہ کے اندر, جبل عامل کے اندر قدیم زمانے سے دینی ادارے بنے ہوئے تھے, دینی مدرسے بنے ہوئے تھے, نہ اس تعداد میں جو عراق اور ایران میں تھے, لیکن بہرحال تھے. اس اعتبار سے بحرین بہت اچھی جگہ ہے, اس اعتبار سے بحرین بہت اچھی جگہ ہے, آبادی بھی ہے, ادارے بھی ہیں, موبلائزیشن بھی ہو رہی ہے, اس بحرین کا مستقبل بہت اچھا ہے اس اعتبار سے. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس اداروں کی کمی ہے, ہمارے پاس افراد کی کمی ہے, ہمارے پاس تحرک کی کمی نہیں ہے. ہمیں اس کمی کو کسی طریقے سے پورا کرنا ہوگا انشاءاللہ. اگلے سیشن میں انشاءاللہ صحیح صدر نے جو اقتصادنا کے حوالے سے کیا اس کے اوپر آرائز پیش کریں گے اور جو اس کے اثرات مرتب ہوئے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس شہید کا مقام بلند ہے, ان کے مقام میں اور بلندی اور عظمت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس شہید کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, ان کو اپنے جد امجد کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے راستے پر چلتے ہوئے جن لوگوں نے شہادتیں دیں, جنہوں نے قربانیاں دیں, اسلام کی تحریک جو اس وقت پوری دنیا کے اندر نافذ ہے, پاک پروردگار ان تمام شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ان شہادتوں کے نتیجے میں جو پسماندگان ہیں, بالاخص ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ, ڈیرہ غازی خان اور چکوال اور پارہ چنار, ہنگو, کوئٹہ, مختلف مقامات پر, اے پاک پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما, ان کے بچوں کو اخلاقی اور معنوی تربیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار, مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
حتى تسكنه أرضك يا